जाने वाली जो तालीम है वो जदीद दौर के तकाजों को पूरा कर रही है, हम आहंग है, हम असर है या नहीं, इसी पर हम आज बात करेंगे। और अपने मेहमानों का मैं एक दफा फिर आपसे तारुफ करा दूं। जनाब अल्लामा अमीन शहीदी साहब नायब अमीर हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के, बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए। मौलाना आमिर सिद्दीक साहब मिल्ली यकजहती काउंसिल के रहनुमा और नायब खतीब हैं लाल मस्जिद के, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जनाब मुफ्ती उमैर महमूद सिद्दीकी लेक्चरर हैं अलीमिया इस्लामिक मिशन यूनिवर्सिटी में, गुज़िश्ता नशस्त में भी ये तमाम उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद थे। मैं इनका फिर शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना मजीद हमें वक्त दिया कि इस अहम मौजू पर हम बात कर सके। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। कहूंगा एक तो हम हर एक खराबी की वजूहात जो है वो बैरूनी हाथ अंदरूनी हाथ, चाहे हुकूमत हो ये भी यही बताती है हमें, उलमाए कराम भी यही बताते हैं कि जी ये बैरूनी हाथ है उसकी साजिश है या ये अंदरूनी हाथ है उसकी साजिश है, अपनी जान हम छुड़ा लेते हैं ये कहकर। लेकिन इस बैरूनी साजिश को अगर तस्लीम भी कर लिया जाए तो कौन परवान चढ़ा रहा है, किसका हम आलायकार बन रहे हैं, क्योंकि आलायकार तो भारत और हम बन रहे हैं। और ये बताइएगा कि जो मदारिस का निजाम है वो दीनी और दुनियावी तकाजों से हम आहंग है। और एक और नुकता बड़ा अहम है जो मैं चाह रहा हूं कि इसी सवाल के साथ ऐड हो जाए, क्योंकि उलमाए कराम को कता कलामी करते हुए या मुफ्ती हजरात को मुझे बड़ी एहतियात करनी पड़ती है जो कि अदब का तकाजा भी है। लेकिन जरा यह फरमाइएगा कि जिस तरह अल्लामा अमीन शहीदी साहब ने भी फरमाया कि जो मजालिस होती हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो काउंसिल बैठती हैं साथ, बड़े बड़े खुतबात होते हैं, मिल्ली यकजहती काउंसिल हो या और ऐसे कई फोरम्स हो, उनमें हमें बज़ाहिर उलमाए कराम साथ तो दिखाई देते हैं, लेकिन क्या वो अपना असल मैसेज ग्रास रूट तक पेनिट्रेट कराने में, पहुंचाने में अपना किरदार अदा कर पाते हैं, या फिर सिर्फ वो गुफ्तन निशस्तन वाला ही मामला होता है?
देखिए आदिल भाई, पहली बात तो यह है कि इस वक्त हमारे दो बड़े मसाइल हैं। एक ये है कि तमाम तर मुसलमान या तो मॉडर्निज्म की तरफ जा रहे हैं और इस्लाम की असल शक्ल को मस्क कर देते हैं, या वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले जाते हैं, फंडामेंटलिज्म की तरफ चले जाते हैं और इस्लाम को इस अंदाज में पेश करते हैं कि इस्लाम को जदीद जहन के लिए कबूल करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर होना ये चाहिए कि हमें ना मॉडर्निज्म की तरफ जाना है ना हमें एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाना है, हमें डायनामिक ऑर्थोडॉक्सी की जरूरत है। और डायनामिक ऑर्थोडॉक्सी से मेरी मुराद यह है कि हमें जदीदियत से और कदामत पसंदी से बचते हुए इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर कारबंद रहना है और हर उस चीज को कबूल कर लेना है जो अगरचे जदीद हो लेकिन वो इस्लाम के उसूलों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। देखिए जब हम इत्तेहाद की या इत्तेफाक की बात करते हैं तो ये तीन लेयर्स के ऊपर ये काम हो सकता है। देखिए एक है मसाले के माबैन इत्तेहाद, जिसको आप कहते हैं कि तमाम तर मुसलमानों के दरमियान इत्तेफाक और इत्तेहाद का हो जाना, यानी वो लोग जो कम अज कम इस्लाम की तारीफ में दाखिल होते हैं। दूसरा जो दर्जा है वो ये है कि मुसलमान अहले किताब से इत्तेहाद करते हैं, जैसे कि कुरान हकीम में है कि तआलौ इला कलिमतिन सवा इम बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान एक कलमा मुश्तरक है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, अहले किताब से इस पर इत्तेफाक कर लिया जाए। और जब ये दायरा इत्तेहाद का मजीद वसी होता है तो फिर तमाम तर मजाहिब जितने रिलीजन हैं वो तमाम के तमाम मजाहिब लादीनियत के मुकाबले में इत्तेहाद करते हैं। मैं यहाँ इशारा करना चाहूंगा 1940s में सोशलिज्म के मुकाबले में, लादीनियत के मुकाबले में हजरत शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने इंटर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसमें तमाम तर मजाहिब के लोगों को लादीनियत के मुकाबले में एक किया। तो इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि तमाम तर बिलखसूस जब हम पहली सतह की बात करें कि तमाम तर मुसलमान आपस में इत्तेहाद करें, और उस इत्तेहाद की बुनियाद ये होनी चाहिए कि जब हम अहले किताब को इत्तेहाद की दावत दे सकते हैं जो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं, और उसकी बुनियाद यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर इत्तेफाक कर लो, तो जब हम अहले किताब से ला इलाहा इल्लल्लाह पर इत्तेफाक कर सकते हैं तो तमाम तर आलम इस्लाम के लोग जो कम अज कम इस्लाम के दायरे में दाखिल होते हों वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर इत्तेफाक क्यों नहीं कर सकते। मसला सिर्फ यही पर आता है कि लोगों ने अल्लाह की रस्सी को छोड़ा हुआ है और अपनी अपनी रस्सियों को अलहदा अलहदा थामा हुआ है। कहीं फौरी मामला पर लोग लड़ते हैं, मुआशी जरूरियात कहीं सामने आ जाती हैं, कहीं पर नफ्स और अनानियत का सामना करना पड़ता है, कहीं काली भेड़ें हमारी सफों में घुसी हुई हैं। और जहां तक हम ये बात करते हैं कि बैरूनी हाथ है और अंदरूनी हाथ है, तो देखिए जब हम अपने ऊपर नजर डालते हैं तो हमें अपनी इस्लाह की तो जरूरत है, लेकिन उस बैरूनी हाथ को यकीनी तौर पर फरामोश नहीं करना चाहिए जो एक मुनज्जम तौर पर बैक करके सपोर्ट करके ऐसी काली भेड़ों को पाकिस्तान के अंदर उनको सपोर्ट करता है कि बाकायदा मुसलमानों के अंदर इफ्तराक और इंतशार पैदा किया जा सके। जहां तक मुसलमानों के मदारिस में दीनी और दुनियावी तालीम का ताल्लुक है तो मैं यहाँ पर ये कहना जरूरी समझता हूँ कि जब 1857 کے اندر ہندوستان کے اندر انگریزوں نے باقاعدہ یہاں پر قبضہ کیا تو مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہوا کہ وہ قلعہ بند ہو گئے اور مدارس میں انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا تاکہ اسلام اور شریعت کا تحفظ کیا جا سکے. لیکن یہاں پر پاکستان بننے کے بعد انہیں میدان میں آ کر باقاعدہ کام کرنے کی ضرورت تھی. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے, علوم اس قدر زیادہ وسیع ہو چکے ہیں. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی حضرت علامہ مولانا مفسر قرآن ڈاکٹر عبد القدیر خان پیدا کر سکیں. اس کی مثال نہ آپ مدارس میں دکھا سکتے ہیں نہ آپ اس کی جدید ترین یونیورسٹی کے اندر کوئی مثال دکھا سکتے ہیں. ہاں, دینی اور دنیاوی تعلیم کو ایک ضرور ہونا چاہیے اور اسلام کے اندر دینی اور دنیاوی تعلیم کا کوئی فرق ہمارے اندر اسلامی تعلیمات کے اندر ہم کو نظر نہیں آتا. دینی اور دنیاوی تعلیم ایک ہی چیز ہے اور ہماری تاریخ میں علماء اس کو حاصل کرتے رہے, لیکن کیونکہ یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے لہٰذا یہ تمنا رکھنا کہ کوئی نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی ہو, وہ پائلٹ بھی ہو, ایم بی بھی ہو اور کوئی مفتی اعظم بھی ہو, تو یہ عملاً ناممکن ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارے علماء ان چیزوں کو
گراس, میں ذرا قطع کلامی ہوتی, اگر یہ عملاً جو ہے وہ ناممکن بھی ہے کہ ان دینی اور دنیاوی جو نصاب ہیں یا وہ تقاضوں سے ہم آہنگ ہوں جو جدید دنیاوی تقاضے ہیں, تو پھر اس کو ممکن کس طریقے سے بنایا جائے گا؟ کیونکہ ضرورت تو بہر طور ان چیزوں کی ہماری زندگی میں موجود ہے.
دیکھیے, اس کا بہت آسان طریقہ ہے. وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دینی مدارس میں دنیاوی تعلیم اس لیے جو ہے یہ داخل نہیں ہو سکی کہ پہلے زمانے میں باقاعدہ ریاست کا مذہب جب اسلام ہوتا تھا اور ریاست اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو آپ کی دنیاوی تعلیم ہے, تسخیر کائنات کا علم ہے, ان دونوں کو مرج کر کے باقاعدہ اس کی سپرویژن کیا کرتی تھی. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہمیں اپنے دینی مدارس کے اندر جو ہے وہ بایولوجی یا کیمسٹری یا فزکس یا کوئی بھی ایسا جدید علم پڑھانا ہو تو کیا کسی یونیورسٹی کا پروفیسر 2-4-5 ہزار روپے کی تنخواہ میں اس سبجیکٹ کو اس ہائی لیول پر پڑھانے کے لیے آئے گا؟ یقینی طور پر نہیں. تو کیونکہ ہماری ریاست
لیکن مفتی صاحب ذرا فرمائیے گا کہ یہاں پر کھالیں بھی جمع ہوتی ہیں, بہت بڑا فنڈ کلیکٹ کیا جاتا ہے مدارس کی جانب سے, یہاں پر چندہ بھی دیا جاتا ہے, پاکستان جو ہے وہ چیریٹی میں بھی رینکنگ کنٹری ہے اور کافی کچھ جو ہے وہ لوگ اپنی مساجد کے لیے بھی وہ رقم دیتے, تو وہ رقوم کہاں جاتی ہیں اگر 5 ہزار روپے میں ہم نے بایولوجی کا یا کیمسٹری کا پروفیسر رکھنا ہے؟
دیکھیے, میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے دینی مدارس کے جو بالخصوص محتمم حضرات ہیں ان کو اس نصاب کو باقاعدہ جو ہے وہ اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں لازمی طور پر ایسے جدید سبجیکٹ داخل کیے جانے چاہیے کہ جن کی بنیاد پر ایک ایسا عالم دین جب وہ ہم پروڈیوس کر سکیں جو دور جدید میں باقاعدہ اس زبان میں جس زبان میں لوگ اسلام کو سننا چاہتے ہیں ان کی اپنی زبان میں اسلام کو اس جدید انداز میں ڈائنمک آرتھوڈاکسی کے ساتھ پیش کر سکیں, جدید ذہن کے لیے اسلام کا پیغام قابل قبول ہو.
کیونکہ اسلام کا سنہرا دور تو علوم کی بنیاد پر ہی تھا, برداشت عمل کی بنیاد پر ہی تھا, علم کی بنیاد پر ہی تھا, اور ایک جو ہے وہ پسماندہ جاہل معاشرے کو جو ہے وہ ایک نیا دور دینے کی بنیاد پر ہی تھا. تو پھر نیا دور اس کے تقاضوں سے ہم اہم ہونا اور پھر اس میں اور کوئی نئی جہتیں پیدا کرنا, یہ تو ہمارے لیے بڑا اور زیادہ اہم ہے.
دیکھیے, علامہ اقبال نے یہی فرمایا تھا کہ چنگ و رباب رقص و سرور سے جو ہے وہ قوموں کی ترقی نہیں ہوتی بلکہ قوموں کی ترقی غراز ان کے علوم کے ترقی کے اندر مضمر ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر آج بھی ہمارے, دیکھیے اس میں ایک بات اور عادل بھائی قابل غور ہے اور وہ یہ کہ دینی مدارس کا جو بنیادی کام ہے وہ ہے امت مسلمہ کی ہدایت فراہم کرنے کے لیے ایسے افراد امت کو مہیا کرنا جو ہر دور میں جدید اور قدیم مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں امت کے تمام تر طبقات کو پیش کر سکیں. اگر آپ کسی میڈیکل کالج یا یونیورسٹی کے آدمی سے یہ توقع رکھیں کہ وہ جہاز اڑائے گا تو یہ توقع ابس ہے. اسی طرح سے جو ایک مدرسے کا عالم ہوتا ہے اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کے پیغام کو عام کرے اور وہ امت کو ہر دور کے اندر ان کے جدید اور قدیم مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر سکے. جدید علوم اس لیے پڑھائے جانے چاہیے تاکہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے ان چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے.
میں مفتی صاحب, لیکن اس میں ایک سوال اگر آپ مختصراً اس پر کوئی کامنٹ کر سکیں, کیونکہ پھر میں ذرا یہ سوال لے کر سٹوڈیوز آؤں گا کہ پھر ہم نے یہی دیکھا کہ عموماً اسی پر یعنی جو جدید علوم ہیں اور جو دینی علم ہے یا دینی علوم ہے ان کے اوپر جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے, پھر ایک ہمیں تفریق دکھائی دیتی ہے اور ترجیحات اپنی دکھائی جاتی ہیں کہ یار یہ ترجیح ہونی چاہیے, آپ دینی علوم حاصل کر دین کو اپنے اندر لائیں, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی دنیاوی علوم کو اپنے اندر لائیں وہ کامیابی ترقی لوگ اس سے مستفید ہوں گے. یعنی یہاں ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے, کلیش شروع ہو جاتا ہے. اتفاق نہیں کیا جاتا کہ اس علم کو بھی لیا جائے اور اس علم کو بھی لیا جائے اور بہتری لے جائے؟ کیونکہ اگر ہم محض معاملہ جس طرح بدقسمتی سے پاکستان میں جو نظام تعلیم یا جس طرح مذہب کو جو ہے وہ پیش کیا گیا اس حساب سے تو ہم آج بھی اونٹوں پر حج اور عمرہ کرنے جا رہے ہوتے، مغرب کا جہاز استعمال نہ کرتے، اگر اسی ذہنیت کے مطابق چل رہے ہوتے جو بدقسمتی سے ماضی میں دی گئی تھی. لیکن علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے فلسفے کے باعث جو ہے وہ یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس امت کے اندر یا اس ملک کے اندر ممکن ہو رہا ہے کہ جس نظریے کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں اور بھی علوم ان پر دسترس رکھنی چاہیے.
دیکھیے، ہر مسلمان پر بحیثیت مسلمان اتنے علوم کا حاصل کرنا فرض ہے کہ وہ بحیثیت مسلمان اپنی زندگی گزار سکے. ایک آدمی دنیاوی حساب سے تو بہت تعلیم یافتہ ہو جائے لیکن اس کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنا نہ آئے تو پھر اس کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے. میں یہاں پر آپ کے ٹی وی چینل کی توسط سے تمام تر تعلیمی اداروں کے اہم ترین اراکین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بہت خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو بطور ٹیکسٹ بک آپ تمام تر تعلیمی اداروں کے اندر شامل کر دیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کا تعلیمی ادارہ ہو، اور ہر لیول پر آپ قرآن کریم کو انہی کے درجے کے اندر رکھ کر پڑھائیے. آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر آپ تعلیمی اداروں سے ڈاکٹرز، پروفیسر، انجینئرز اور پائلٹ آپ پیدا کرتے ہیں تو وہاں آپ انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والا.
لیکن مفتی صاحب، کیا پھر تفاسیر آ جائیں گی؟ پھر تفاسیر ظاہر ہے لوگوں کی اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگز آ جائیں گی، تو وہ پھر اس کو سمجھانے کا طریقہ کار بھی سب کا.
تفاسیر کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اگر آپ قرآن مجید کو بہت سادہ لفظوں میں اس کے ٹیکسٹ کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کا قرآن خود آپ سے کلام کرے گا، یہ کوئی اتنی مشکل سمجھنے کی بات نہیں ہے.
کیا تو پھر کیا جی،
یہ تو عربی سیکھنے کی
بہت خوب بہت خوب. میں یہ نقطہ جو ہے وہ علامہ صاحب اگر بریف کامنٹ آخری میں میں چاہ رہا ہوں کہ اگر اس پر کر سکے، جس طرح جو ہے وہ مفتی عمیر صاحب نے بھی بات کی، کیونکہ پھر ہم نے کلیش دیکھا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ دونوں تعلیمات کی ایکسیپٹنس، مدرسے نے اس کو ڈینائی کر دیا، انہوں نے ان کو ڈینائی کر دیا، اور دونوں دو علیحدہ علیحدہ انسان پاکستان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوا. اگر ہمیں برداشت رکھنی ہے سب کے لیے تو پھر ہمیں جدید تقاضوں سے ہمارا ہونا.
دیکھیے، ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا. جب اسلامی دنیا نے اور اسلامی ریاستوں نے ترقی کی تھی تو کیا اس وقت بھی دین اور دنیا کے علوم کے نام پر کوئی تقسیم تھی یا نہیں تھی؟ وہ زمانہ ذرا دیکھیے جب بہترین ڈاکٹر اور بہترین طبیب بہترین فقیہ بھی ہوا کرتا تھا، بہترین فلسفی بہترین متکلم بھی ہوا کرتا تھا. یعنی جب دینی مدارس یا اس زمانے کے جامعات وجود میں آئے تو وہاں پر یہ تمام کی تمام چیزیں ایک ہی چھت کے نیچے تمام لوگوں کو پڑھائی جا رہی تھی. یہ انگریزوں نے ہمارے دین اور دنیا کے نام پہ ان علوم کو آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے جدا کیا ہے، ورنہ پہلے ایسی بات نہیں تھی، نہ شیعہ مدارس میں اور نہ ہی اہل سنت کے مدارس میں. یہ گزشتہ 200 سالوں کی کارستانیاں ہیں. لہذا ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا روح ہے محمد ان کے بدن سے نکال دو، تو جب آپ نے دین کی تعلیم کو یونیورسٹیوں سے نکال دیا تو وہ ایک بالکل لبرل چیز بن گئی جہاں پر روحانیت اور معنوی تسکین کا کوئی سامان نہیں رہا. اور جب آپ نے اسی چیز کو مدرسوں کے اندر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا تو اس کو جو ہے دین سے دنیا سے بالکل بیگانہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اب آپ نے کہا کہ یہ دینی علم ہے اور وہ دنیاوی علم ہے، جبکہ کوئی علم دنیاوی نہیں ہے، سارے کے سارے
بظاہر سر دست ہمارے سامنے اس وقت موجودہ جنریشن کے سامنے. تو یہی مسئلہ ہے نا، ہم نے بڑی خوبصورت بات
یہ پیش کیا گیا ہے
جو سنہری دور اسلام کا سنہری دور بھی وہ اسی طرح تمام علوم پر
دسترس. اس وقت جو ہے اس وقت جو صورتحال ہے نا، اگر ہماری یونیورسٹیز میں آپ جائیں کتنی فیکلٹیز ہیں، ان فیکلٹیز میں ایک فیکلٹی اگر آپ کے اسلامی علوم کی بھی قائم کر دی جائے تو کیا اس کے نتیجے میں بیلنس وجود میں نہیں آئے گا؟ نمبر ایک. نمبر دو، آپ جس بھی فیکلٹی میں جائیں، جو بھی سبجیکٹ آپ کا ہو، آپ کا ایک انگلش جو ہے وہ لازمی آپ کا حصہ ہے. کیا اسی طرح سے اس انگلش جتنی اہمیت دین کے علم کی نہیں ہے؟ جس کے نتیجے میں آپ کا وہ جو طالب علم ہے وہ جس کو آپ دنیاوی تعلیم کہتے ہیں اس سے بھی اتنا ہی آراستہ ہوگا جتنا وہ الہی علم سے آراستہ ہوگا. لہذا اگر ہم مدرسے کے نصاب کو بھی اور یونیورسٹیز کے نصاب کو بھی نئے سرے سے اس پر نظر ثانی کریں اور اس میں یہ تبدیلیاں لے آئیں کہ ان کو دو الگ الگ سبجیکٹ نہ بنائیں بلکہ ایک ہی سبجیکٹ کے مختلف حصے بنا دیں اور ان کو انسان کے کامل ہونے کا ذریعہ قرار دیں. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے تعلیمی اداروں سے جو لوگ فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان کے درمیان بلا کسی تفریق کے کہ یہ دنیوی ہے یا وہ دینی ہے, دونوں مل کے معاشرے میں مفید ثابت ہوں گے اور ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے انسان کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے.
ٹھیک ہے, اس بات کو بھی جو ہے وہ مزید کریں گے. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا علماء کرام اور مدارس جو ہیں وہ اپنا کردار اس طریقے سے ادا کر سکے ہیں جس طریقے سے ادا کرنا چاہیے. اگر ہم شکایت کرتے ہیں جو نظام تعلیم میں تفریق ہے اس کی, اگر ہم ریاست کی, تو وہ ان کو اگر ایک طرف کر دیا جائے اور یہ امید کی جائے کہ اگر وہ اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کر سکیں گے یا اس طریقے سے اپنی ریسپانسبلٹیز کو پورا نہیں کر سکیں گے جس طریقے سے انہیں کرنا چاہیے, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کی شکل دیکھتے رہ جائیں گے یا پھر اپنے تائیں بھی کوئی اقدامات کریں گے؟ ایک بریک کے بعد مزید بات ہوگی.
جی, اس میں دو باتیں عرض کروں گا. ایک تو میں نے جس طرح پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ایک تو پاکستان کا آئین کا مطالبہ ہے کہ قرآن بطور لازمی مضمون کے ہونا چاہیے. بیسک تعلیم میں قرآن بطور لازمی مضمون ہمارے اداروں کے اندر ہونا چاہیے. اور دوسری بات, ایک بہت ہی خوبصورت حدیث سے مبارکہ ہے, یعنی اسلام جو یہ جو دنیاوی دینی کے حوالے سے جو بات آپ نے کہی کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا, کہ اللہ میں تجھ سے علم نافع کا طالب ہوں, دعا کرتا ہوں. کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کو طلب کیا ہے اور علم غیر نافع سے پناہ مانگی ہے. وہ علم نافع یعنی آپ کے یہ جدید علوم بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کی اس زندگی گزارنے میں یا تسخیر کائنات میں آپ کے استعمال میں نہیں آتے, اور وہ ایک دینی علم بھی ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہو رہی. تو اس کے لیے بنیاد وہ قرآن ہے جو فرقہ واری ہے, جس طرح ہمارے صدیقی صاحب نے بھی فرمایا, بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ جو واحد رسی تھی وہ کیا تھی جس سے امت متفق تھی, وہ واعتصموا بحبل اللہ, وہ اللہ کا قرآن تھی. اب بھی اگر ہم متفق ہونا چاہتے ہیں تو قرآن پر ہم سب کو جڑنا ہوگا. اور یہ ساری باتیں جو بعض تحفظات ہیں کہ شاید قرآن مجید مختلف اس کے معنی و مفہوم ہوں گے یا اس سے کوئی دوریاں پیدا ہو جائیں گے, تو جب اللہ فرماتے ہیں ولقد یسرنا القرآن, کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا, تو قرآن اتنی مشکل کتاب نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ ایک بڑے فلسفی یا مفسر کے بغیر اس قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکیں گے. قرآن آپ سے خود ہم کلام بھی ہوتا ہے, نصیحت کے لیے آسان ہے.
پھر عربی زبان کا اچھے طریقے سے آنا,
اس پر بھی بڑی اچھی ریسرچ ہوئی ہے,
سمجھنا جو کہ آج کو بہت خوبصورت بات کی آپ سب نے یہاں پر, کہ وہ بہت ضروری ہے. اگر ہم انگریزی اس لیے پڑھتے اور سیکھتے ہیں کہ امریکن اور برٹش فلاسفرس کو یا مغرب کے اور فلاسفرس کو سمجھ سکیں, تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم عربی بھی اتنی ہی اچھے طریقے سے ہمیں آنی چاہیے, قرآن کو پڑھ سکیں. لیکن جن لوگوں نے پڑھا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے صحیح معنوں میں, اب وہ بھی کیا وہ میسج کمیونیکیٹ کر سکے آگے؟ کیونکہ بہت ساروں کی نہ صحیح, لیکن بہت سو کی تو پھر بھی اچھی ہوگی, کیا وہ اس کو اصل اسپرٹ میں آگے پہنچا سکے؟
دیکھیں, پہلے اس میں دو چیزیں, ایک ہے کہ کیا قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے آپ کو مکمل عربی پر دسترس چاہیے. اب اس پر تحقیق کر کے, جس طرح مولانا آصف قاسمی صاحب ہیں, اب عربی کے اندر عموماً 14 صیغے چلتے ہیں. انہوں نے کہا قرآن میں اگر 14 صیغے استعمال نہیں ہوئے تو آپ گرامر میں کیوں الجھاتے ہیں؟ انہوں نے 6 صیغوں پر محدود کر دیا. تو قرآن مجید کو آسان کرنے کے لیے بھی بڑا خوبصورت کام ہوا ہے جس کو عام کیا جا سکتا ہے. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ قرآن سیکھنے کے بعد لوگوں کی زندگیوں کے اندر کیا تبدیلی آئی یا ان کے اندر اتنی وسعت ہے یا نہیں, یقیناً مدارس کے عمومی نظام پر آپ
کا میرا سوال یہ نہیں تھا. یقیناً قرآن مجید فرقان حمید تو ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو صحیح معنوں